النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام سرگودہ کے غیور نوجوانوں دوستو انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں اور سپاہ صحابہ کے جیالو میں 12 فروری کو مولانا اسرار القاسمی صاحب کی شہادت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا 12 جنوری کو کیونکہ 10 جنوری کو مولانا اسرار القاسمی شہید ہوئے اور 12 کو تعزیت کے لیے آنے والے ہجوم کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا آج کا پروگرام اسی غیر حاضری کی تلافی ہے اس موقع پر سرگودہ کے علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا شیر محمد صاحب مولانا اکرم عابد صاحب قاری عبدالرحمان صاحب مولانا ضیاء الحق صاحب اور آپ حضرات کو جو انتظار کی شدید زحمت اٹھانا پڑی ہے مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا لیکن میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اس دن آپ کے یہاں حاضر ہوتا آج کا یہ جلسہ 22 رجب کو رکھا گیا ہے آج 22 رجب ہے عنوان بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں مولانا محمد اکرم عابد صاحب نے بڑی شعلہ فشاں تقریر کی ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ مولانا اسرار القاسمی کی شہادت کے واقعات اور جنگ کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے کارنامے ان کی خدمات مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں میرے بھائیوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں شیعیت نے اور شیعہ مورخین نے سینکڑوں برس تک حضرت معاویہ کے درخشندہ کارناموں پر تاریخ کے دھندلکے ڈال کر انہیں بددیانتی اور خیانت کی دبیش تہوں میں چھپا دیا تھا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے قلمکاروں نے ایک العیاذ باللہ ایک ظالم جابر حکمران کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا. تاریخ کے قلمکاروں نے چھوٹی چھوٹی جزیات پر تو بحث کی ہے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلیل القدر دور کا ذکر نہیں کیا جس دور حکومت سے بڑا دور حکومت رسول اللہ سے لے کر آج تک دنیا میں قائم نہیں ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی, آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ بھی حضرت معاویہ کی تعریف سے واقف نہیں, ان کا کارنامہ بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ خارجی ہو گیا, ان کا دفاع کرو تو کئی آدمی کہتے ہیں کہ یہ تجاوز کر رہا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو ان کے کارناموں کو صرف جنگ صفین تک محدود رکھا گیا کہ ان کا حضرت علی سے تھوڑا سا اختلاف ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیغمبر علیہ السلام کی 12 احادیث موجود ہیں لیکن لوگوں کے سامنے صرف ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا. حضرت معاویہ کی رسول اللہ سے 3 رشتے داریاں لیکن پیغمبر کی ایک رشتے داری کے ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن پیغمبر کی بیوی تھی, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ذکر کی جاتی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال حکومت قائم کی ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. 12 سال 19 سال کے علاوہ 20 سال امیر معاویہ شام اور اردن کے 2 ملکوں کے گورنر رہے ہیں, ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. امیر معاویہ دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر اسلامی حکمران رہے ہیں, ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. آپ حضرت عمر بن عبد العزیز کا ذکر تو کرتے ہیں کہ جو 2 سال حکمران رہے, ان پر تو کتابیں چھپتی ہیں, ان کے تو کارنامے بیان ہوتے ہیں, لیکن امیر معاویہ جو 19 سال تک تنے تنہا پوری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر حکمران رہا اور 20 سال تک پاکستان جیسے ملک پر, پاکستان جتنے بڑے جغرافیے کے ملک پر گورنر رہا, اس کا کوئی کارنامہ نہیں, اس کی کوئی خدمت نہیں, اس کی کوئی فتوحات نہیں, اس کی عدالت کے کوئی واقعات نہیں, اس کی کوئی کہانی نہیں, اس نے کتنی مسجدیں بنائی, کبھی آپ نے کسی مقرر سے سنا اس نے کتنی مسجدیں بنائی, اس نے کتنے لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا, آپ نے کبھی سنا, آپ نے یہ بھی کبھی سنا کہ امیر معاویہ وہ واحد انسان ہے جس نے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھایا, امیر معاویہ وہ واحد انسان ہے جس نے مسجدوں کے مینار سب سے پہلے بنائے, امیر معاویہ واحد انسان ہے جس نے بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ جاری کیا, امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے قرآن کی خلفائے اربع کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے, امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا شہر
قیصاریہ جس میں 100,000 پولیس روزانہ گشت کرتی تھی، وہ شہر امیر معاویہ نے خود قیادت کر کے فوج کی فتح کیا، اور اس شہر کو فتح کر کے اس کے چوک میں لاہور کی شاہی مسجد سے دگنی بڑی جامع مسجد اپنے خرچ سے تیار کر کے پوری دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مرکز تیار کیا۔
نعرہ تکبیر معاویہ، پورے معاویہ، سیاست معاویہ، حکومت معاویہ۔
میرے بھائیوں، میٹرک کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ ایف اے کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ بی اے کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ ایم اے کی تاریخ ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ کیوں؟ کہ چیتھڑے سارے شیعہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ تبری کا چیتھڑا شیعہ کا ہے، مسعودی کا چیتھڑا شیعہ کا ہے، ابن ابی مخنف قلبی کی تاریخ شیعہ کی ہے، ابی الحدیث کی تاریخ شیعہ کی ہے، لوط بن یحییٰ کی تاریخ شیعہ کی ہے، اور بڑی بڑی تمام تاریخوں کے مورخ سب شیعہ ہونے کی وجہ سے امیر معاویہ کی خدمات کو فراموش کر کے، امیر معاویہ کی کہانیوں کو بھلا کر، امیر معاویہ کے کارناموں کو بھلا کر، انہیں صرف جنگ صفین کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا کہ صرف حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی، اور حضرت علی سے جو ان کی لڑائی ہوئی وہ تو تمہیں یاد ہے، وہ تمہیں وہ لڑائی کیوں نہیں یاد جو امیر معاویہ نے سمندروں میں لڑ کے یورپ کے دروازے پہ محمد کا اسلام پہنچایا۔ یہ بات تو تمہیں یاد ہے کہ امیر معاویہ کی سیاست بڑی اچھی تھی۔ امیر معاویہ کی سیاست تو شیعہ بھی کہتے ہیں بڑی اچھی تھی، اس لیے کہ وہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں۔ شیعہ خوش ہوتا ہے جب آپ امیر معاویہ کے نعرے کے ساتھ صرف سیاست معاویہ کہتے ہیں تو شیعہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی میری بات یاد رکھیں، امیر معاویہ کے بارے میں آپ شان امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے، فراست امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے، عظمت امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے، ان کے نام پر صرف سیاست کہتے ہیں۔ آج کا شیعہ کہتا ہے سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، واقعی امیر معاویہ کی سیاست زندہ باد، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اصلاح آپ کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو، میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ امیر معاویہ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں، اس پر میری اور بھی کئی جگہ پر تفصیلی تقاریر ہو چکی ہیں، کیسٹیں موجود ہیں۔ میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میں کس تکڑی پہ تولوں، کس ترازو پہ تولوں، کس کسوٹی پہ پرکھوں، کس معیار پہ جانچوں، بتاؤ۔ تاریخ امیر معاویہ کو گالی دیتی ہے، مولوی گالی دیتا ہے، پیر جانتا کچھ نہیں، تاریخ دان جانتا کچھ نہیں، کس معیار پہ پرکھا جائے، کس سے پوچھا جائے کہ معاویہ کون تھا؟ تاریخ شیعہ نے لکھی ہے، میں امیر معاویہ کی شان کس سے پوچھوں؟ آؤ آج ہم عاجز ہو کر اللہ کے دروازے پر سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تو بتا کہ تیرے نزدیک معاویہ بن ابو سفیان کیسا تھا؟
ایک تو یہ ہے کہ سارے صحابہ کی شان خدا نے بیان کی, ٹھیک ہے؟ نہیں, سارے صحابہ میں تو امیر معاویہ شامل ہے, لیکن اے اللہ امیر معاویہ کا ذکر کر کے نشاندہی کر کے تو اس کی شان بتا. خدا سے پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز. تو قرآن میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جس مقام میں کا مطالعہ کر کے انسان کو امیر معاویہ کی شان کا پتہ چل جاتا. قرآن میں پیغمبر علیہ السلام کی وحی کے 13 کاتب تھے. کتنے کاتب تھے؟ حضور کی وحی کے کتنے کاتب تھے؟ 13 کاتبان وحی میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا تھا. اور ان کاتبان وحی کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمت, فی صحف مکرمت, کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے. اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن کے صفحات بڑے, فی صحف مکرمت مرفوعات مطہرات, اور بڑی بڑی بلندی والے اور پاکیزگی والے. اور آگے فرمایا ہے بِأَيْدِ سَفَرَةٍ, جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے, وہ ہاتھ بھی بڑے. اگر قرآن صرف اتنی بات کہتا کہ بِأَيْدِ سَفَرَةٍ تو شیعہ کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کا ہاتھ چمکتا ہوگا. نعوذ باللہ, نیت ٹھیک نہیں تھی, ہاتھ چمکتا ہوگا, کردار ٹھیک نہیں تھا, ہاتھ چمکتا ہوگا, سیرت ٹھیک نہیں تھی, ہاتھ چمکتا ہوگا, تاریخ ٹھیک نہیں تھی. لیکن خلاق عالم کو پتا تھا کہ امیر معاویہ کو بھونکنے والے بڑے ہوں گے, چونکہ اس کا دور حکومت سب سے بڑا ہے. یہ قرآن کا کاتب ہے, عثمان مغنی بھی قرآن کا کاتب ہے, اور عثمان غنی کا دور امیر معاویہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے. دونوں کے ادوار سب سے بڑے ہیں, دونوں بنو امیہ کے سردار ہیں, دونوں کے خلاف تاریخ نے قلعہ بازیاں کھائی ہیں. امیر معاویہ کے بارے میں اسی آیت سے ان کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ 13 کاتبان وحی میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ بِأَيْدِ سَفَرَةٍ, بِأَيْدِ سَفَرَا, کہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں. اور آگے اللہ نے بات صاف کر دی ہے کہ کِرَامٍ بَرَرَةٍ, کرام کا معنی بہت عزت والا, کرام کا معنی بہت رفت والے, بہت بلندی والے, بہت مرتبے والے. کون لوگ؟ بَرَرَةٍ, بَرَرَة کا معنی ساری کائنات, بَرَرَة کا معنی ساری انسانیت, بَرَرَة کا معنی کل دنیا, بَرَرَة کا معنی سارے جہان. قرآن کہتا ہے بِأَيْدِ سَفَرَةٍ, جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے. صرف ہاتھ نہیں بلکہ وہ انسان کرام بَرَرَة ہیں, پوری دنیا سے منتخب ہوئے ہیں, پوری دنیا سے بہتر ہیں, پوری دنیا سے اعلیٰ ہیں, پوری دنیا سے ارفا ہیں, پوری دنیا میں عزت والے ہیں. اے امیر معاویہ کاتبے وحی ہو, قرآن اعلیٰ کہے, قرآن عزت والا کہے, قرآن سب سے بہتر کہے, تاریخ برا کہے, چیتڑا برا کہے, ملا برا کہے, پیر برا کہے, شیعہ برا کہے, اور قرآن کرام بَرَرَة کہے. میرا عقیدہ, میرا نقطہ نظر, سپاہ صحابہ کا عقیدہ, میرے قائد کا عقیدہ, اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے مورخ بھونکتے رہے, پیر امیر معاویہ کا دشمن شیعہ بھونکتے رہے, تاریخ کے ستمگر بھونکتے رہے, تاریخ کے سکالر بھونکتے رہے, شیعہ مورخ
بھاگتے رہے، ان کے سامنے تاریخ ہے، میرے سامنے کرام برارہ ہے، ساری تاریخ ایک طرف ہے، کرام برارہ ایک طرف. سرگودا کے شہیدوں، فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے کہ کرام برارہ کے امیر معاویہ روئے زمین کے بہترین انسانوں میں شامل ہے. شامل ہے یا نہیں؟ کوئی دنیا کا مورخ امیر معاویہ کو کتابت وحی سے نکال نہیں سکا. امیر معاویہ کاتب وحی ہے، اس کا ذکر بخاری شریف میں ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، اور امیر معاویہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق کاتب وحی ہے، اور قرآن کے مطابق روئے زمین کا بہترین انسان ہے. اب پاکستان کا کوئی مفکر کہے کہ امیر معاویہ ظالم تھے، امیر معاویہ جابر تھے، میں اس مفکر کے قلم کو توڑ دوں گا، سوچ پہ لعنت ڈالوں گا. کیوں؟ کہ ایک طرف اس کی تاریخ ہے، دوسری طرف کرام برارہ ہے.
پاکستان میں رہنا ہے، جیو کا رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کرام برارہ سے کیا کہا؟ تیرہ کاتبہ نے بھی تیرہ کی شان بیان کی ہے، اور ان تیرہ میں حضرت کعب بھی ہے، حضرت زید بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، امیر معاویہ بھی ہے. تو قرآن کریم ان کو کیا کہتا ہے؟ کہ سب سے بہترین انسان. کیا کہتا ہے؟ سب سے ان کو ان کی مخصوص کاتبان وحی کی جماعت کی شان بیان کرتا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صاحب السری معاویہ، لوگوں معاویہ میرا رازدان ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا معاویہ میرا. من احبہ فقد نجا، جس نے معاویہ سے محبت رکھی نجات پا گیا. فمن ابغضہ فقد ہلکا، من ابغضہ فقد ہلکا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا. نبی کی یہ حدیث نہیں یاد، پیغمبر کی یہ حدیث یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ابن ماجہ میں ہے کہ یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہو.
کاتب قرآن سجیرہ امیر معاویہ، وراثت معاویہ، عصمت معاویہ،
پیغمبر علیہ السلام کی دو حدیثوں کا میں ترجمہ سنانا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ میری طرف رہے گی. صرف دو حدیث. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. میری امت کا سب سے بڑا بردبار معاویہ بن ابو سفیان. یہ حدیث حضور نے کب فرمائی؟ عجیب و غریب واقعہ سوائے کے محرقہ میں بھی ہے، تطہیر الجنان میں بھی ہے. ابن حجر مکی نے بڑی تصریح کی، اس نے لکھا ہے
کہ حضور علیہ السلام کے آخری دو سالوں میں امیر معاویہ حضور کے خصوصی خادم تھے، پیغمبر کو وضو کراتے تھے، اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد جو پانی بچ جاتا تو پیغمبر وہ پانی کے چھینٹے میرے منہ پر پھیرتے۔ ایک مرتبہ وضو کے چھینٹے پیغمبر نے بچائے اور اس طرح میرے منہ پر چھینٹے مارے، اور چھینٹے مار کر فرمایا یا معاویہ کا ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت معاویہ تشریف فرمائے، غسان کی ریاست کا شہزادہ آیا، عیسائی تھا، حضور کی خدمت میں آیا، جاتے ہوئے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے جمع کیے، آپ میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیجیں، وہ تحفے لے آئے۔ مدینہ سے 6 میل دور ایک بستی میں ہمارا سامان ہے، حضور علیہ السلام کے پاس اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ آپ نے حضرت معاویہ کو حکم دیا کہ معاویہ تم جاؤ اور جا کر تحفے لے آؤ۔ حضرت معاویہ باہر نکلے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا دوسری طرف پڑا تھا، تو وہ شہزادہ کہتا ہے مجھے بڑی جلدی ہے، ادھر آؤ۔ حضرت معاویہ ننگے پاؤں شہزادے کے ساتھ چل پڑے، شہزادہ سواری پہ سوار ہوا، حضرت معاویہ اس کے ساتھ پیدل چلے۔ دھوپ ہے، صحرا ہے، گرمی ہے، حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا اپنا مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو شہزادہ کہتا ہے کہ میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے۔ امیر معاویہ مکے کے سردار ابو سفیان کا لڑکا تھا، لیکن شہزادے نے کیا کہا کہ میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے، جا میں تجھے گھوڑے پر نہیں سوار کروں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے گھوڑے پر سوار نہ کرو، تم تو گھوڑے پر سوار ہو، اپنا جوتا ہی مجھے دے دو کہ میں تمہارا جوتا پہن کر چلوں، دھوپ ہے۔ تو اس نے کہا میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے، میں اپنا شہزادوں والا جوتا تجھے دوں، نہیں ہو سکتا، وہ سواری پر سوار ہے، اس کی سواری جا رہی ہے، اور امیر معاویہ دھوپ میں عرب کی گرمی میں دوپہر کے وقت ریت پر بھاگ رہے ہیں۔ حکم رسول کا ہے، 6 میل تک امیر معاویہ بھاگے، ننگے پاؤں بھاگے، اور 6 میل کے بعد اس نے سامان امیر معاویہ کو دیا۔ امیر معاویہ سامان لے کر رسول اللہ کے پاس آئے، انہی پاؤں سے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ کیسے پہنچے، کتنی دور سفر تھا؟ تو حضرت معاویہ نے سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ ننگے پاؤں گیا ہوں، حکم آپ کا تھا تو میں نے تو جوتا بھی نہیں پہنا، کہ حکم میرے نبی کا ہے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ۔ یہ بات اگر یہاں تک ہوتی تو میں اس کو ذکر نہ کرتا، میں آگے چلتا ہوں، حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس واقعہ کے پورے 35 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 35 سال کے بعد امیر معاویہ جب دمشق میں حکمران بنے اور تخت خلافت پر بیٹھے، امیر معاویہ کی فوجیں غسان کے ملک کو فتح کرنے گئی، 3 مہینے کے بعد غسان کی فوجیں واپس آئیں تو ان کے پاس 4,500 قیدی تھے۔ کتنے قیدی تھے؟ ان قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں سے، اور پاؤں بھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان قیدیوں میں جو سب سے آگے قیدی تھا، آگے وہی قیدی تھا جوغستان کی ریاست کا وہی شہزادہ تھا. کون سا شہزادہ بنا جس نے امیر معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں دیا تھا؟ وہ شہزادہ. آگے آگے ہاتھ رسیوں سے بدل, پاؤں بھی بدل. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر ہے. فرمایا ادھر آؤ بھائی, ایک صحابی کو کہا کہ اس کے ہاتھ سے رسیاں کھول دو, اس کے پاؤں سے رسیاں کھول. ہاتھ سے رسیاں اور پاؤں کھولی اور اس کو بلایا اور بلا کر کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں غسان کی ریاست کا بادشاہ ہوں, میرے باپ نے مسلمانوں سے ٹکر لی, میں نے بڑا سمجھایا, باپ نہیں مانا, چنانچہ باپ جنگ میں مارا گیا اور میں گرفتار ہو کر تمہارے دربار میں آیا. وہ پہچان نہ سکا کہ یہ شخص کون ہے. امیر معاویہ نے فرمایا کہ تم شہزادے ہو, بادشاہ کے لڑکے ہو. جی بادشاہ کا لڑکا. تم ایک مہینہ تک میرے دسترخوان شاہی کے مہمان بنو گے, ایک مہینہ تک میرے مہمان رہو گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مہمان بنایا. جب وہ چلنے لگا تو 10,000 درہم اسے ہدیے کے طور پر دیا. وہ چل پڑا, ایک آدمی سے کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ یہ بادشاہ بڑا اچھا ہے, یہ حکمران بڑا اچھا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے, یہ ہمارے پیغمبر کا خصوصی صحابی ہے. 10,000 درہم لے کر چلا ہے, چند قدم چل کر واپس آیا اور واپس آ کر کہتا ہے معاویہ تم بتاؤ کون ہو, میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہوا. حضرت معاویہ نے فرمایا ہاں میں نے تو پہلے دن ہی تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم شہزادے ہو اور میں محمد کا کمی ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا کمی غلام ہوں, نوکر. اس نے وہ 10,000 امیر معاویہ کے پاؤں میں پھینک دیا اور کہا کہ اتنا بڑا اخلاق تو چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ میں نے تجھے جوتا نہیں دیا, میں نے تجھے پیدل چلایا اور آج گرفتار ہو کر تیرے دربار میں آیا تو تو مجھے انعام دیتا ہے. جلدی کر معاویہ اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھاتے
نعرہ تکبیر
جی تھوڑے پہ پرکھتا ہے, میں معاویہ کو قرآن کے معیار پہ پرکھتا ہوں. تاریخیں ردی کی ٹوکری میں جائیں, تاریخیں گندی ٹوکری میں جائیں, قرآن بھی عظیم ہے, نبی کا فرمان بھی عظیم ہے. ایک حدیث ایک اور حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں, سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہ, ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے. ام ہانی دو ام ہانی اسلام میں, ایک حضرت علی کی بہن کا نام بھی ام ہانی, ایک پیغمبر کی پھوپھی ذات لڑکی کا نام بھی ام ہانی, یہ علیحدہ علیحدہ. ام ہانی کے گھر رسول اللہ تشریف فرمائے, آرام کر رہے ہیں, دوپہر کا وقت, دوپہر کا وقت. ام ہانی کہتی ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھ کھلی اور نبی مسکرانے لگے. پیغمبر مسکرائے تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے, کھلتا ہے یا نہیں؟ نبی مسکرائے. ام ہانی کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑے آپ خوش ہیں آج, آپ آج بڑے خوش ہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میں آج خوش کیوں نہ ہوں,
میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ خواب میں میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، سمندر میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اے ام ہانی گواہ ہو جاؤ کہ جو شخص جو عورت اس لشکر میں شریک ہوگی اس پر جنت واجب کر دی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، پیغمبر کی حدیث ہے، اول جیش پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی۔ ام ہانی کہتی کہ میرے پاس ایک لڑکی بیٹھی، اس لڑکی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ اس لڑکی کا نام تھا ام حرام، کیا نام تھا لڑکی کا؟ نام حضور نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اے اللہ اس ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کرنا۔ نبی نے دعا مانگی، بات ختم ہو۔ ام حرام کہتی کہ ہجرت کے بعد میں مدینہ آئی تو میں نے میری شادی ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، شادی ہو گئی، حضور دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، عثمان غنی کا دور آیا۔ ام حرام کہتی ہے کہ میں صحن میں بیٹھی، ایک آدمی نے آواز لگائی او مدینہ کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، ملک شام میں معاویہ بن ابو سفیان نے ایک لشکر تیار کیا ہے، جو لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا، مدینہ کے لوگوں آؤ، جس نے اس لشکر میں شریک ہونا ہے اپنا نام لکھواؤ۔ ام حرام کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ سے سن چکی تھی، دعا کرا چکی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، میں نے کہا عبادہ اٹھو جنت لینے کا وقت آ گیا، میں اور میرا خاوند باہر نکلے، میں نے ان لشکریوں کو نام لکھوایا اور نام لکھوا کر چند دنوں کے بعد ہم ملک شام چلے گئے، امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے اور ان کے سامنے جب عبادہ بن صامت میرے شوہر نے پیغمبر کی وہ حدیث پیش کی کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ جنہوں نے اسلامی لشکر سمندر میں اتارا ہو، سمندر میں اسلام کی جنگ جو لشکر لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ ام حرام کہتی ہے کہ جب رسول اللہ کا یہ فرمان میرے شوہر نے میری روایت سے امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا تو امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا، اور امیر معاویہ نے وہ لشکر تیار کیا تھا، اب حضرت عثمان غنی کا دور حکومت تھا، امیر معاویہ گورنر شام تھے، اجازت مانگی کہ میں سمندروں میں لڑائی لڑوں، حضرت عثمان نے اجازت دے دی تو امیر معاویہ نے شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ دیے، 6 مہینے میں شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹے، 40,000 فوجیوں نے جنگلات کاٹ کر بحری جہاز تیار کیے، 6 مہینے میں امیر معاویہ کی فوج نے 1,750 بحری جہاز تیار کیے۔ کتنے جہاز؟ امیر معاویہ نے 1,750 بحری جہاز تیار کر کے دیو ہیکل اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا جب سمندر میں اتارا تو پاپا روم نے روم کے کنارے پر عیسائیوں کو خطبہ دیا کہ عیسائیوں اٹھو، اسلام کو محمد نے عرب سے نکالا، عمر نے عجم تک پہنچایا، اگر یہ بحری بیڑا اس سمندر کا سینہ چاک کر گیا تو پھر معاویہ کی فوج یورپ کے دروازے پر محمد کے اسلام کی دستک دے گی۔
نعرہ تکبیر جانِ امیرِ معاویہ، خلافتِ معاویہ، خلافتِ معاویہ، تکبرِ معاویہ، مرغِ اسلام مولانا شاہزمان فاروقی۔
امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت وہ لشکر سمندر میں اتارا، ایک بڑی قابل غور بات، یہ بات ایک عیسائی نے لکھی، گبن نے لکھی تاریخ میں، گبن نے جو اس صحابہ کی تاریخ لکھی اس تاریخ کی 22 جلدیں، انگریزی میں وہ کتاب ہے، گبن کہتا ہے کہ معاویہ کا ایک وہ کارنامہ جو آج تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رہا وہ یہ تھا کہ جب 1750 بحری جہاز سمندر میں اتارے تو معاویہ نے اس سے پہلے پوری دنیا میں اپنی مملکت کے تمام قرآن کے قاریوں کو شام میں بلایا۔ قرآن کے قاریوں کی تعداد 750 تھی تو معاویہ نے 70 جہازوں پر 10-10 قرآن کے قاری بٹھا دیا، 1750 جہازوں میں 70 جہاز نکال لیے اور 10-10 قاری بٹھا کر کہا کہ قاریو تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، تم نے اپنے جہازوں کو سمندر میں پھیرنا ہے، جہاں کوئی جزیرہ نظر آئے جہاز روکو اور جزیرے میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو۔ یہ جتنے بھی دنیا میں جزیرے ہیں، یہ نیروبی ہے، سماٹرا ہے، یہ افریقہ کے جزیرے ہیں، جوہانسبرگ ہے، جتنے بھی جزیرے جن کی تعداد 65 سے زیادہ ہے، ان تمام جزیروں میں بمائے انڈونیشیا کے اسلام امیر معاویہ کے اس قاریوں کے لشکر نے بھیجا کہ جن قاریوں نے جا کر ایک ایک جھونپڑی میں ایک ایک سمندر کے کنارے پر محمد کے دین کا پرچم بلند، اور وہ لشکر جو 1750 جہازوں پر مشتمل سمندر میں اترا، پاپے روم کا سینہ چیر کر وہ آگے بڑھا، قسطنطنیہ کے قریب پہنچا، اور اسی لشکر نے جب درہ دانیال پہ پڑاؤ ڈالا، درہ دانیال ترکی کا سب سے بڑا درہ ہے، جب وہ سمندر ترکی کے کنارے پر وہ لشکر پہنچا تو اسی مقام پر حضرت ام حرام ایک گھوڑے سے نیچے گری اور گر کر شہید ہو گئی، اور ام حرام کی قبر آج بھی استنبول میں اسی دریا کے کنارے پر بنی ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ ام حرام جو اس حدیث کی راوی ہے کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ پہلا لشکر جو سمندروں میں اتارے گا وہ جنتی ہوگا، اور پہلا لشکر بھی وہ جس کے لیے دعا نبی نے مانگی، اس لڑکی کے لیے بھی دعا پیغمبر نے مانگی، لڑکی بھی اس لشکر میں شریک ہے، شہید بھی وہاں ہوئی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ سرگودا کے لوگوں، قرآن نے امیر معاویہ کو کرام مبررہ کہا، پیغمبر نے اول جیش سے جنتی کہا، نبی نے اعلم من امتی کہا، پیغمبر نے یا رسول اللہ معاویہ یوم القیامہ والے رضا من نور الایمان کہا۔ اب بتاؤ کہ میں معاویہ کو قرآن کی تکڑی پہ تولوں، تاریخ کی تکڑی پہ تولوں، قرآن کی تکڑی پہ تولوں، تاریخ کے ترازو پہ تولوں، پیغمبر کے فرمان کی تکڑی پہ تولوں، یا تاریخ کے ترازو پہ تولوں، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے کہ تاریخ، تمام دنیا کے درخت تاریخ بن جائیں، پتے پتے کاغذ بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہیاں بن جائیں، اور امیر معاویہ کے خلاف لکھنے لگ جائیں، زبانیں بھونکنے لگ جائیں، لکھتے لکھتے کاغذ مٹ جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، زبانیں تھک جائیں، ان تمام کاغذوں کو، قلموں کو، زبانوں کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہوں اللہ کے اس حکم کے مقابلے میں، کرام بارارہ کے مقابلے میں ساری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں، کرام بارارہ کو سینے سے لگا سکتا
ہوں۔ دوسرا نام کل بھی جنگی زندہ تھا، کل بھی شیعہ کافر تھا۔
میرے بھائیوں، ہم ایک تاریخی سفر سے گزر رہے ہیں، ہماری جدوجہد کو فرقہ واریت کا نام دینا، ہماری جدوجہد کو تخریب کاری کہنا، ہماری جدوجہد کو تشدد کہنا، ہماری جدوجہد کو باہمی اختلافات کو ابھارنے والی تحریک کہنا، یہ ہمارے پروگرام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن جس امیر معاویہ کو کرام برارہ کہتا ہے اس کو شیعہ ولد الزنا کہے، تو مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ امیر معاویہ کی وکالت کروں، مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ جو امیر معاویہ کو برا کہتا ہے میں اسے دائرہ اسلام سے خارج کہوں، جو امیر معاویہ کو برا کہتا ہے میں اسے جہنمی کتا کہوں، جو امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے میں اسے دنیا کا سب سے بڑا بدماش کہوں، جو معاویہ پہ تان کرتا ہے میں اسے جہنمی کتا کہوں، کیوں نہ کہوں؟ میرے بھائیوں، توجہ سے میری باتیں سنیں، یہ تعجب کرتے کہ دیکھو یہ سپاہی صحابہ ہمیں کافر کہتی ہیں، شیو ہم تمہیں کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے تمہیں کافر بتاتے، تم کافر ہو اپنے عقائد کی وجہ سے کافر۔ میرے قائد مولانا حق نواز جنگوی نے تمہیں کافر کہا، دلائل سے کہا، کس سے کہا؟ اشار القاسمی نے تمہیں کافر کہا، دلائل سے کہا۔ میں تمہیں چوکوں اور گلیوں میں کافر کہتا، میرے پاس دلائل ہے، میرے پاس وزن ہے، میرے پاس تمہارا لٹریچر ہے۔ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں امیر معاویہ کو کافر لکھا ہے، جہنمی کہا ہے۔ خمینی نے کشف اسرار میں ابو بکر کو قرآن کا دشمن لکھا ہے، فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھا ہے۔ آپ کو میں کافر کہتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، فاروق اعظم کو خمینی نے کافر لکھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نواز شریف پاکستان کے ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا، میں ابو بکر کو کیسے کافر کہنے دوں؟ ہماری حکومت شیعہ کو کافر نہیں کہنے دیتی، ہماری حکومت ملنگ کا تحفظ کرتی ہے، ہم صدیق کی چوکیداری کرتے، ہماری حکومت مدعی کی اولاد کی رکھوالی ہے، ہم ابو بکر کے نوکر ہیں، تم شیعہ کی وکالت ہے۔ میری بات پر غور کرو، میاں نواز شریف کو جو پاکستان کے وزیر اعظم، ان کو ہمارا کوئی خطیب، میرا کوئی ساتھی برا کہتا ہے، حکومت کہتی ہے تم نے اچھا نہیں کیا۔ نواز شریف کو برا کہو تو اچھا نہیں ہے، ابو بکر کو برا کہو تو اچھا ہے، فاروق اعظم کو گالی دو تو اچھا ہے، عثمان غنی پر اعتراض کرو تو اچھا ہے، تم کیوں نہیں یہ بات سمجھتے؟ سپاہ صحابہ شیعہ کو ان دلائل کی بنیاد پر کافر کہتے، اور شیعہ یہ تو جلسوں میں نعرہ لگتا ہے،
وہ بڑا قریب ہے کہ جب پاکستان کے وزراء حکمران سی ایس پی افسران ڈی اے جی کمشنر ڈی سی ایس پی ممبران اسمبلی بھی جب تمہیں کافر کہیں گے وہ وقت بڑا قریب ہے. جو تم اہل بیت کی محبت کی بات کر کے ابو بکر کو گالی دیتے ہو, تم علی کا نام لے کر عمر کو کافر کہتے ہو, تم فاطمہ کا نام لے کر عائشہ کو گالی دیتے ہو, سپاہ صحابہ تم سے ان گالیوں کا انتقام لے گی اور دنیا کی کوئی طاقت سپاہ صحابہ کی جد و جہد کو اب روک نہیں سکتی انشاءاللہ.
انجمان سپاہ صحابہ, انجمان سپاہ صحابہ, سپاہ صحابہ.
اس جد و جہد کے لیے ہم نے اپنے قائد کا خون دیا ہے, اپنے جرنیل کی قربانی دی ہے, اپنے کارکنوں کو جدا کیا ہے, بچے یتیم ہوئے ہیں, عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, قبرستانوں کو آباد کیا ہے. میرے بھائیوں ہمیں معلوم ہے کہ کوئی تحریک چند سال میں کامیابی حاصل نہیں کرتی, تحریکوں کے لیے صدیوں کی ضرورت ہے, صدیوں کے بعد تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. اور مجھے بھی اسی طرح یقین ہے جس طرح میرا قائد حق نواز میرا جنرل اسحاق قاسمی اس راستے میں جان دے چکا ہے, اسی راستے میں ایک نہ ایک دن مجھے بھی جان دینی ہے. اور یاد رکھیے میں کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں مر جاتا ہوں, میں قتل ہو جاتا ہوں, جس طرح پارا چنار سے ہمیں پشاور کے ایک پولیس افسر نے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ تمہارے قتل کے لیے متعین کیا گیا ہے, بلکہ پیسے ادا کیے جا چکے ہیں. میرے بھائیوں ہر وقت ذیلی طور پر میں ہر وقت ایسے کسی بھی واقعے کے لیے تیار رہتا ہوں. اور تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں تحریکوں کے لیے صدیاں گزر جاتی, نصف صدی لگ جاتی, لیکن واویلا نہیں کرنا, چیخو پکار نہیں کرنی, ماتم نہیں کرنا, بلکہ ہمیں ہمارے ساتھ تعلق کا یہی تقاضا ہوگا کہ تم نے ابو بکر کی محبت کو عام کرنا, تم نے فاروق اعظم کی ناموس کو عام کرنا, تم نے عثمان و علی کی حیا کو عام کرنا, تم نے عائشہ کے تقدس کو عام کرنا. اور جو قوتیں ان صحابہ کے خلاف برسر پیکار ہیں, خواہ وہ ایران کے خمینی کی شکل میں ہوں, پاکستان کے نجفی اور کسی بدماش کی شکل میں ہوں, ان قوتوں کے خلاف قلب سے جہاد کرنا, زبان سے جہاد کرنا, تحریر و تقریر سے جہاد کرنا, اور پیسے سے جہاد کرنا, جوانی سے جہاد کرنا, اپنے زندگی کا مشن بناؤ. موت ایکسیڈنٹ میں بھی آ جائے گی, موت بستر پہ بھی آ جائے گی, موت اچانک بیماریوں سے بھی آ جائے گی, موت زلزلے اور طوفانوں سے بھی آ جائے گی, لیکن جو موت عائشہ کے دوپٹے کے لیے آئے, جو موت صحابہ کی چوکیداری کے لیے آئے, اس سے اچھی کوئی موت نہیں.
ہمارا ایک حصہ,
اور یہ سپاہ صحابہ یہ کوئی ایک شہر کی جماعت اب نہیں رہی, بلکہ ایک ملک کی جماعت نہیں رہی, اب سپاہ صحابہ پوری دنیا کی جماعت ہے. اس وقت 9 ملکوں میں سپاہ صحابہ قائم ہو چکی. یہ جو آج 8 تاریخ ہے, 6 تاریخ یعنی پرسوں میں نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں عشاء کے بعد جامع مسجد بیت المکرم کے میدان میں ہزاروں انسانوں کے سامنے جب سپاہ صحابہ کا پروگرام پیش کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہماری زندگیاں بھی سپاہ صحابہ کے لیے وقف ہیں.
سپاہ صحابہ سنیت کے ترجمان نوجوان,
میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جاؤ مکہ میں, مدینہ میں, عرب امارات میں, لندن میں, ہانگ کانگ میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں جاؤ, جہاں پر میرا قائد نہیں پہنچا, میں نہیں پہنچا, ان جزیروں میں بھی سپاہ صحابہ قائم ہو چکے ہیں. اور اللہ کی توفیق سے اس وقت 4 کتابیں انگریزی میں میری چھپ چکی ہیں, جن کو 23 فروری کو لاہور میں جن کا انشاءاللہ افتتاح ہوگا, اور وہ تمام کتابیں پوری دنیا میں صحابہ کے پروگرام کے لیے شائع کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی تعداد میں عربی میں, اردو زبان میں ہم سپاہ صحابہ کا لٹریچر شائع کر رہے ہیں. شائع کرنا چاہیے مولانا حق نواز کے پیغام کو, سپاہ صحابہ کی دعوت کو پوری دنیا کی ہر قوم کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام نظام خلافت راشدہ کا نام ہے. نظام خلافت راشدہ کا انقلاب پوری دنیا میں آنا چاہیے. آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر ایران کی 60% شیعہ آبادی اپنے ملک کو اتنا عشری ریاست قرار دلوا سکتی ہے تو میرا حق ہے کہ میں 98% سنیوں کی آبادی کے ملک میں پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دلواؤں. یہ میرا حق ہے. حق ہے یا نہیں؟ ہم یہ حق وصول کریں گے. پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی ہو, یہ بات آئین میں لکھوانا ہمارا فریضہ ہے, ہمارا حق ہے. ہمیں یہ حق لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ کرکٹ پر چھٹی کرتے ہو, فٹ بال کی ٹیم آ جائے تو چھٹی کرتے ہو, اور صدیق کے لیے چھٹی کیوں نہیں کرتے؟ ابو بکر کے یوم وفات پر چھٹی کرنا اور ریڈیو ٹیلی ویژن سے خصوصی پروگرام نشر کرانا ہمارا حق ہے. ہم یہ حق لیں گے, ہم یہ اپنا حق لیں گے. آپ کو معلوم ہے میں نے ملتان کی قلعے پر ہونے والی کانفرنس میں 25 جنوری کو اعلان کیا ہے, اور آج جہاں بھی اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ ریڈیو ٹیلی ویژن کا جو اسٹیشن صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ پر, ریڈیو کا جو اسٹیشن, ٹیلی ویژن کا جو اسٹیشن خصوصی پروگرام کم از کم 8 دن تک نشر نہیں کرے گا, اس ریڈیو اسٹیشن کا سپاہ صحابہ گھراؤ کریں.
یہ شہر ہمارا
یہ اتنی ضرورت نہیں ہے میرے پاکستان کا جو اخبار, خاص جنگ اخبار, نوائے وقت ہو, پاکستان ہو, کوئی اخبار ہو, خلفائے راشدین کے ایام پر خصوصی ایڈیشن شائع نہیں کرے گا, اس اخبار کو ہم چوکوں میں آگ لگائیں گے. لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ آپ اس کے لیے تیار ہو؟
تمہارے قدم بڑھاؤ.
میں نے پہلی
فیصل آباد کے 4 جنوری کے جلسے میں گھنٹہ گھر میں ہزاروں انسانوں کے اجتماع میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو چیلنج دیا تھا. آپ نے اس مرتبہ سنا ہوگا کہ ٹی وی میں خصوصی پروگرام صدیق اکبر کے نشر کیے گئے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا, بلکہ ٹی وی میں اعلان ہوا ہے کہ صدیق اکبر پر اس اہتمام کے ساتھ یہ پروگرام پہلی مرتبہ نشر کیا جا. یہ سپاہی صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ, ہم نے ان کو خطوط لکھے, ان کو وفد ملوائے, جلسہ عام میں انہیں متنبہ کیا. پاکستان کا مسلمان ریڈیو کی فیس برداشت کرتا ہے, ٹی وی کی فیس برداشت کرتا ہے, اخبارات پر پیسہ خرچ کرتا ہے, اس کا حق ہے کہ اس کی اکثریتی آبادی اپنے عقیدے کے مطابق ٹی وی اور ریڈیو سے خصوصی پروگرام نشر کروائے. تم نشر نہیں کرو گے, ہم تمہارا گھیراؤ کریں گے.
حکم پر حکم پر
ایسا ہونا چاہیے, یہ چاہیے. اب 21 رمضان آ رہا, حضرت علی کا یوم شہادت آج کے بعد, ٹھیک ہے, 21 رمضان سے پہلے 8 دن پہلے ہمارا ایک وفد ٹیلی ویژن ریڈیو کے ڈائریکٹرز کو ملے گا اور اس کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرے. اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو سپاہی صحابہ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنوں کے سامنے مقررہ تاریخ کو احتجاج کرے گی اور ان کا گھیراؤ کرے کرنا چاہیے جن سے. اس کے بعد 18 ذی الحج عثمان غنی کا یوم شہادت, 1 محرم حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت, آپ اس کے لیے تیار ہیں میرے بھائیو؟ مولانا اسرار القاسمی بے دردی سے ظلمن شہید کیا گیا. شیخ اقبال نے شیعہ سے مل کر, بلکہ ساجد نقوی سے مل کر سازش تیار کی اور عین الیکشن کے دن میں, اس لیے کہ لوگ کہیں یہ سیاسی مسئلہ تھا, ایک سازش کے تحت مولانا اسرار القاسمی کو قتل کر دیا. حکومت کہتی ہے یہ صرف سیاسی کیس ہے. میں سوال کر سکتا ہوں کہ مولانا اسرار القاسمی کو کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ اگر یہ سیاسی قتل تھا تو جو امیدوار مقابلے میں شیخ اقبال کے کھڑا تھا میاں اقبال, اس کو قتل کیا جاتا, ٹھیک ہے؟ اگر یہ سیاسی قتل تھا, توجہ کرے گی بیٹھا جاؤ, کیا کہتے ہیں, اگر یہ سیاسی قتل تھا تو میاں اقبال حسین جو شیخ اقبال کا مد مقابل امیدوار تھا اس کو قتل کیا جاتا. اسرار القاسمی تو نہ امیدوار تھا نہ وہ پولنگ ایجنٹ تھا, اسے کس حیثیت سے مارا گیا؟ اگر ایم ایل اے کی حیثیت سے مارا جاتا تو جس دن وہ الیکشن جیتا تھا اس دن مارا جاتا, یا اس کا مد مقابل امان اللہ اس کو مارتا. اسے صرف نائب سرپرست اعلی سپاہ صحابہ کی حیثیت سے مارا گیا, اور جب اس کی حیثیت سے مارا گیا ہے تو یہ صرف سیاسی کیسے ہے, یہ مذہبی کیوں نہیں؟ پھر شیخ اقبال کے ساتھ جو قاتل پکڑے گئے ان میں 3 شیعہ, وہ کون ہے؟ ناصر احمد کون ہے؟ احمد خان کون ہے؟ اور 3rd شیعہ وہ کون ہے؟ یہ شیعہ کہاں سے آئے؟ اور جائے وقوع پر جو کلاشن کوفوں کے 3 لائسنس ملے وہ جنگ کے نام پر شیعوں کے ہیں, اور وہ میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر انتظامیہ کو دیے ہیں. اگر صرف شیخ اقبال ہی کا تعلق ہے تو نامور جھنگ کے شیعوں کے اسلحہ کے لسانس جائے وقوع پر کیا کرنے آئے, ان کو کیوں لایا گیا؟ تم دھوکہ دیتے ہو, ہمیں چکر دینا چاہتے ہو, فریب دیتے ہو کہ یہ صرف سیاسی بات ہے. ساجد نقوی 30 دسمبر کو جنگ میں کیوں آئے؟ میں سوال کرتا ہوں, مجھے بتایا جائے پورے ملک میں ساجد نقوی پی ڈی اے کے امیدواروں کی حمایت کرتا ہے پورے ملک میں, اور جنگ میں آئی جی آئی کے امیدوار کی حمایت کیوں کرتا ہے؟
شیخ اقبال آئی ڈی اے کا امیدوار، جبکہ پی ڈی اے کا صوفی اشرف پیپل پارٹی کا امیدوار، جو حلیف ہے ساجد نقوی کا سیاسی حلیف ہے، اس کی حمایت کیوں نہیں کرتا؟ اور آئی جی آئی کے شیخ اقبال کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی بنیاد سپاہ صحابہ کو قتل کرنا اور اشار القاسم کو قتل کرانا. اور پھر وہ جس محفل میں ساجد نقوی نے تقریر کی، شیخ اقبال وہاں موجود ہے اور وہاں نعرے لگے کہ ہمیں قاسمی اور فاروقی کا سر چاہیے. اس کے بعد معاہدہ ہوا اور معاہدے کے بعد سازش تیار ہوئی. اب اشار القاسمی کے قتل کے باقی تمام ملزم پکڑے گئے اور ان کا کیس فوری عدالت میں داخل کر دیا گیا، لیکن ساجد نقوی کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ وہ بھی اشار القاسمی کے قتل کا نام زد ہوا. میں حکومت پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو ایک مقدمہ قتل میں پھانسی کر سکتا ہے، تو ساجد نقوی ایک مقدمہ قتل میں تفتیش میں شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہیں ساجد نقوی اشار القاسمی کے قتل کی تفتیش میں شامل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سپاہ صحابہ تم پر دباؤ ڈالے. میرے بھائیوں، صادق گنجی کے لیے 8 دن میں فوری عدالت، صادق گنجی کے لیے 8 دن کے اندر فوری عدالت. مولانا حق نواز جھنگوی لوارث ہے پر تمہارے ملک کا سربراہ جنرل ضیاء الحق، اس کے لیے فوری عدالت نہیں بن سکی، حق نواز جھنگوی کے لیے نہیں بن سکی، علامہ ثانی علیہ ظہیر کے لیے فوری عدالت نہیں بن سکی، حبیب الرحمان یزدانی کے لیے نہیں بن سکی، صادق گنجی کے لیے فوری عدالت.
یہ ایرانی پٹھو دعا نے، یہ ایرانی پٹھو دعا نے، یہ ایرانی پٹھو دعا نے، یہ کمے سکے دعا نے، یہ لال ٹماٹر دعا نے، یہ شاہی شاہی دعا نے.
میرے بھائیوں، یہ ہمارے جائز مطالبات، ان مطالبات کو پورا کرانا ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے یا نہیں؟ اور میں رات ہی بنگلہ دیش سے واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جنگ کے اندر بے پناہ تشدد ہمارے کارکنوں پر ہوا. ایک کارکن ہمارا شہید ہوا نذیر، اور اس کے علاوہ 35 مکان اہل سنت کے جلائے گئے، دکانیں جلائی گئی، اور آج 800 ہمارے کارکنوں کی گرفتاری جنگ میں ہوئی ہے. آج میں نے ابھی مغرب کے بعد چیف سیکرٹری سے بات کی، ہم نے ان پر واضح کر دیا، میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہاری جنگ کی انتظامیہ کے ساتھ ہمارا بائی کاٹ ہے. یہ بدماشوں کو اور چوروں کو، ڈاکوؤں کو، شیعہ گنڈوں کو تحفظ دے رہی ہے، اور سنیوں کے لیے 5 دن سے جنگ شہر میں کرفیو ہے، کوئی وقفہ نہیں دیا گیا. آٹا، دودھ، پانی کی قلت کی وجہ سے گھروں میں بچے تڑپ رہے ہیں. جنگ کتنی عجیب بات ہے کہ 15 دن پہلے اسپیشل برانچ سی آئی ڈی پولیس گورنمنٹ کو اطلاع دیتی جنگ انتظامیہ کہ پشاور سے جنگ کے لیے اسلحہ روانہ ہوا ہے، میاں والی کے راستے جنگ پہنچ رہا ہے، اس میں کلاشن کوف ہے، لیکن جنگ کی انتظامیہ نے وہ اسلحہ نہیں روکا. 4 دن کے بعد وہ اسلحہ چلا تو ہمارے سینکڑوں کارکن زخمی ہوئے اور پورے شہر میں قیامت برپا کر دی، اور سن 47 کے بعد سے لے کر آج تک جنگ میں سنیوں پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم ان چار دنوں اگر جنگ کے واقعات پر سپاہی صحابہ پورے ملک میں احتجاج کرے کرنے کا اعلان کرے تو تم ہمارا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر میرے بھائیوں، میں انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.